أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بار الخلائق أجمعين، قاسم الجبارين، وقاطع دابر المعتدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، مولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العالمين. امام زمانہ پہ درود بھیجئے. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين سيد العارفين امام المتقين علی بن ابی طالب علیہ السلام، من عرف الزمان امن. ایک دفعہ تمام شہداء ملت بالعموم اور ڈاکٹر شہید نقوی، شہید قائد، شہید ناصر صفوی، شہید محرم علی، شہید مظفر کرمانی اور شہید ڈاکٹر کے باقی رفقا جو شہید ہو گئے، ان سب کے سارے سوابق سورہ فاتحہ کا ذکر ہے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب دعوات، انك على كل شيء قدير. وبالاجابه القدير درود پڑھیے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. میرے لیے سعادت کا مقام ہے کہ اللہ نے توفیق بخشی پاکستان کی سرزمین کے ایک عظیم شہید کی برسی کی مناسبت سے آپ عزیزوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. امید ہے خالق کائنات جسے اپنی عبادت شمار کرے گا اور اپنے قرب کا وسیلہ قرار دے گا، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان پہ ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام اصل کی تائید شامل ہے. میں خود کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ کس موضوع کو عنوان سخن قرار دوں، کس پہلو کو عنوان سخن قرار دوں اس شخصیت کے حوالے سے، لیکن ایک بات تو واضح ہے نا کہ پاکستان کی سرزمین پر گزشتہ تقریباً 30 سالوں سے دو شخصیتوں کا اثر سب سے زیادہ نظر آتا ہے، ایک شہید عارف اور ایک شہید ڈاکٹر. آپ پاکستان کی سرزمین پر ظلم استبداد کے خلاف ہونے والی جدوجہد، مظلوموں کے حقوق کی جدوجہد، عالمی استعمار سے مبارزے کی تحریک، خط امام پر ثابت رہنے کا عزم، نا امیدیوں میں چراغ امید جلانے والے، ظلمتوں کو اپنے مضبوط ارادوں سے کافور کرنے والے، اپنی جان کو کفے دست پہ رکھ کر اس مصر کے یزیدوں کو للکارنے والے شیروں کی طرح میدان میں حاضر رہنے والے یا شہید قائد کے شاگرد ہیں یا شہید ڈاکٹر کے شاگرد ہیں؟
بے شک
یہ دو شخصیتیں ان کے اثرات صدیوں تک رہیں گے
انشاءاللہ.
یہ وہ شجرہ طیبہ ہے اصلها ثابت و فرعها فی السماء, جس کی جڑیں انتہائی مضبوط اور جس کے پھل انتہائی مفید.
اللہ
شہید ڈاکٹر نقوی, بعض اوقات انسان حیران ہو جاتا ہے, اس وقت انقلابی جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں, یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر جب انقلاب نہیں آیا تھا, کہتے ہیں کہ جب کانٹا وجود میں آتا ہے پہلے دن سے ہی وہ چبھتا ہے.
ماشاءاللہ.
اللہ بعض شخصیات کو جب خلق کرتا ہے اس کی خاص عنایت ہوتی ہے, خاص عنایت ہوتی ہے,
بے شک
وہ اس کے الطاف اور لطف جاری رہتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ کا اللہ پر واجب ہے کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے معصوم انبیاء اور ائمہ بھیجے, ہے یا نہیں؟ یہ لطف خدا کا لازمہ ہے. لہذا وہ معاشروں کو مایوس نہیں ہونے رہنے دینا چاہتا, نا امید نہیں رہنے دینا چاہتا خدا. وہ ایسی شخصیات ضرور بھیجتا ہے جو ہدایت کا کام کرتی ہیں, پیشوائی کا کام کرتی ہیں, رہبری کا کام کرتی ہیں, رہنمائی کا کام کرتی ہیں, لوگوں کو حوصلے دیتی ہیں اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہتی ہیں.
ماشاءاللہ.
شہید ڈاکٹر نقوی انہیں شخصیات میں سے تھے. انہوں نے, آپ دیکھیں, ایک ایسی جماعت کی بنیاد رکھی جس نے پاکستان کی اجتماعی جدوجہد میں ہر تحریک میں ہراوند دستے کا کام کیا, بہترین نقش اس طرح, پھر بحرانوں سے گزرے, یہ شجرہ طیبہ کی نشانی ہے, بحرانوں سے گزرے. کتنے بحران! بعض بحران تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, جیسے نوازش بھائی کہہ رہے تھے انہوں نے جماعتوں کو مٹا ڈالا, لیکن ISO چونکہ شہید ڈاکٹر نقوی کے ساتھ متصل رہی, مربوط رہی شہید کی فکر کے ساتھ, ان بحرانوں سے باہر نکل رہی, محفوظ رہی, بچ گئی. اس لیے کہ فکر شہید, خط امام پر چلنا, فرعونوں کے مقابلے میں رہنا, مایوس نہ ہونا, میدان میں حاضر رہنا, حوصلہ نہ ہارنا اور اپنے خدا پر توکل رکھنا اور اپنے آئمہ سے متوسل رہنا,
ماشاءاللہ.
لہذا آج ISO شجرہ طیبہ کی شکل میں پورے پاکستان میں موجود ہے. میرے خیال میں جس طرح سے حق ادا ہونا چاہیے تھا وہ ادا نہیں ہوا. میں عموماً یہ کہتا رہتا ہوں کہ جن علاقوں میں ISO طاقتور رہی ہے وہاں MWM بھی طاقتور ہے, جہاں ISO ویک ہے وہاں MWM بھی ویک ہے. اب دیکھ لیں پورے پاکستان میں بہترین تشکیلاتی کیڈر کی تربیت, بہترین افراد کی تربیت, جوانوں کو دین سکھانا, جوانوں کو دیندار رکھنا, جوانوں کو خط ولایت کے قریب رکھنا. اگر میرے بعض دوست, میں عموماً بعض کا بات کر دیتا ہوں, ممکن ہے مناسب نہ ہو, پاکستان میں یہ گزشتہ زمانوں سے آپ دیکھ لیں جتنی نظریہ ولایت فقیہ کی ترویج ISO میں اور ISO کے ذریعے ہوتی ہے اتنی بعض دینی مدارس کے ذریعے نہیں ہوتی, ایک حقیقت ہے. ہے ہی نہیں ایسے. وہ نظریہ جو تشیع کا غیبت کے غیبت کبریٰ کے زمانے میں سیاسی اجتماعی نظریہ ہے, معاشرے کو سسٹم امامت اور ولایت کے قریب رکھنے کا وسیلہ ہے. اس نظریے کی ترویج اور تبلیغ آئی ایس او کے تمام طبقات میں رہی الحمدللہ. اسی وجہ سے فکری طور پر بھی مضبوط, تنظیمی طور پر بھی بہتر رہے. اب ہونا ہی چاہیے تھا کہ آئی ایس او جتنی طاقتور ہوگی اتنی شیعہ قوم بھی طاقتور ہوگی. یہ نیچرل سی بات ہے, جس قوم کی اسٹوڈینٹس کی تنظیم طاقتور ہو وہ قوم بھی طاقتور ہوتی ہے. ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہم سارے مل کر آئی ایس او کی تنظیمی وسعت کا ذریعہ اور سبب بنتے. آئی ایس او پھیلتی ہے, اس کے ضعف برطرف ہوتے. دشمن اگر اسے کمزور کرنا چاہتا ہے ہم پوری طاقت لگائیں کہ آئی ایس او اور طاقتور ہو, اگر وہ اسے محدود کرنا چاہتے ہیں اسے محدود نہ ہونے دیں. اس شہید کی میراث ہے اور ہر ایک پر ذمہ داری آ جاتی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آئی ایس او کے جوان اسی جذبے ولولے کے ساتھ میدان میں حاضر رہیں گے, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ یہ کارواں آگے بڑھتا رہے گا, اور ایک وقت وہ آئے گا کہ پاکستان کی سرزمین پر اللہ کا حکم اور قانون نافذ ہوگا, باطل مٹ جائے گا, حق کا بہت بالا ضرور پڑی محمد والے کو.
بڑھتا رہے یوں ہی قدم, رکنے نہ پائیں گے قدم, رکنے نہ پائیں گے قدم, اونچا رہے اپنا عالم.
اب اگر نعرے کم لگائیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر لوں تاکہ بات وقت میں ختم ہو جائے اور دوست پر وقت اپنے گھروں کو جا سکے. میں آپ کے وساطت سے آئی ایس او کے دوستوں کی طرف سے مجلس علماء شیعہ یورپ کے صدر جناب برادر عزیز جت السلام آئے سید علی رضا رضوی, ان کے ساتھ جت السلام آئے عظمت عباس, اور ان کے ساتھ جت السلام آئے جعفر نجم, ان تینوں دوستوں کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ دوست یورپ میں ہمیشہ تمام بحران اور مشکلات میں مدد کرتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں, کبھی غافل نہیں رہتے. اگر ہم نے پانچ دن یہاں ترنا دیا تھا, یہ دوست بھی پانچ دن رات پاکستان امبیسی کے باہر لندن میں دھرنے میں موجود تھے. یہ سمجھ لے کہ یہ وہی ایک سلسلہ ہے جو جگہ جگہ موجود ہے الحمدللہ. میں خوش آمدید کہتا ہوں ان دوستوں کو, اور مجھے کہا مجلس سے ترین پڑھیں, بہترین میں مجلس پڑھنے والے آغاز سید علی رضوی ہیں, کاش موقع آتا تو نظر کرتے ہیں. بہرحال دیکھیے مولا کا فرمان ہے من عرف الزمان امین, تو جو چاہتا ہوں جس نے اپنے زمانے کو پہچان لیا اس نے امن پا لیا, وہ سیکیور ہو گیا, وہ انشور ہو گیا. اگر جملہ شرطیہ علماء موجود ہیں مفہوم رہتا ہو اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے اپنے زمانے کو نہیں پہچانا وہ امن نہیں پا سکتا, وہ محفوظ نہیں رہ سکتا, وہ نہیں بچ سکتا, وہ انشورڈ نہیں ہو سکتا, وہ سیکیور نہیں ہو سکتا. اس مضمون کی روایات بہت زیادہ ہیں اپنے زمانے کو پہچانا. چھٹے امام سے روایت ہے العارف بے زمانے لا تہجم علی الوارث, جو شخص اپنے زمانے کی معرفت رکھتا ہے لا تہجم اس پر ہجوم نہیں لاتے. کون؟ الوابس, مشتبہ چیزیں, اشتباہات. چیز کب مشتبہ ہوتی ہے؟ جب درست نہ دکھائی دے. جب فتنوں کا گرد و غبار اٹھتا ہے تو چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مشتبہ ہو جاتی ہیں, حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا. یعنی زمانہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کی معرفت رکھتا ہے فتنوں کا گرد و غبار اس کی نگاہوں پر, نگاہوں کے سامنے حقائق کو اوجل نہیں کر سکتا, وہ پے در پے اشتباہ کا شکار نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کی معرفت نہیں رکھتا وہ پے در پے غلطیاں کرتا ہے, پے در پے اشتباہ کرتا ہے, وہ حق و باطل کی دور شناخت نہیں رکھتا, وہ نور بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے. تیسری روایت, پہلے امام سے تو جو گھر میں تھا, اعرف الناس بالزمان من لم يتعجب من حوادث الايام, زمانے کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا انسان وہ ہے جو حوادث کے ایام سے متعجب نہیں ہوتا, حیرت زدہ نہیں ہوتا. حوادث اس کے لیے اچانک نہیں ہوتے, حادثات جو رونما ہوتے ہیں اس کے لیے اچانک نہیں ہوتے, اگر وہ اپنے زمانے کی معرفت رکھتا ہے. سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا انسان وہ ہے جو حوادث سے زمان سے تعجبہ نہیں پڑتا, حیرت زدہ نہیں ہوتا, اچانک نہیں ہوتے, وہ پہلے سے پیش بینی کر لیتا ہے ایسا ہونے والا ہے, وہ خطرات کو سمجھ لیتا ہے, وہ طوفانوں کو پہلے سے درک کر لیتا ہے اور پھر ان کا رخ موڑ دیتا ہے.
ماشاءاللہ,
وہ حوادث کے رحم و کرم پر نہیں ہوتا, وہ طوفان کی موجوں کا شکار نہیں ہوتا, وہ ایسے تیراک کی طرح ہوتا ہے کہ تیز ترین اٹھنے والی موجوں کے اوپر وہ تیرتا ہے اور ان پر کنٹرول رکھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ معرفت زمان کہتے کسے, معرفت زمان کے عناصر ترکیبی کیا ہے, ہم کب کہہ سکتے ہیں شخص زمانے کی معرفت رکھتا ہے. ایک دفعہ جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگانے کے لیے بلند آواز میں پیدے محمد والے محمد اللہ اللہ تو میں پانی جو پلانے والا سے کہوں گا کہ ہم بڑے گلاس پانی کا پلائے نہیں پھینکیں گے.
نعرہ حیدری,
پہنچ جاتا ہوں. پہلا عنصر معرفت زمان میں دشمن کی شناخت. دشمن کون ہے, دشمن کیوں ہے, دشمن کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں, اس کے گولز کیا ہیں, اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون سے افکنڈے, وہ کون سے طور طریقے استعمال کرنا چاہتا ہے, اور دشمن کے اسٹریٹجک پارٹنرز کون ہیں, دشمن کے ساتھی کون ہیں, اس کے اسٹریٹجک پارٹنرز کون ہیں. دوست کون ہے ہمارا, ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز کون ہیں, ہمارے ساتھی کون ہیں, ہم کن کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے, کس حد تک, کوئی 30%, کوئی 40%, کوئی 50%, کوئی 70%, کون ہے جو 100% ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے بھی دوست کون ہیں, ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز کون ہیں. زمانے کی شناخت کے لیے جسے اپنے دوستوں کی پہچان نہیں ہے, اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کی پہچان نہیں ہے, اسے زمانے کی پہچان نہیں ہے. ممکن ہے اس نادانی کی وجہ سے جو اس کے اسٹریٹجک پارٹنر ہونے چاہیے انہیں رسوا کرنا شروع کر دے, انہیں کے خلاف کر لینا شروع کر دے, اپنی حماقت کی وجہ سے, اپنی جہالت کی وجہ سے. لہذا اس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ دشمنوں کی دنیا ہے, یہ دوستوں کی دنیا ہے, ہمیں پہچاننا چاہیے. تیسرا, اپنے رہبر کی شناخت پر پہچان, ہمارا رہبر کون ہے, جس قوم کا رہبر نہیں ہوتا وہ قوم کبھی بھی بحرانوں میں محفوظ نہیں رہتے, رہبر کے بغیر قومیں بٹ جاتی ہیں. کون ہے رہبر, کون ہے ہمارا پیشوا, کون ہے ہمارا مقتدا, کس کے امر و نہی پر ہم نے عمل کرنا ہے, یہ ہونا چاہیے. حتی روایات میں ہے ہر قوم کے لیے ایک امیر کی, ایک رہبر کی ضرورت ہے. فرق نہیں وہ فاسق ہو فاجر ہو یا نیک ہو مومن ہو، بالکل ہی کوئی رابر نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو اسے بہتر ہے، فاسق ہو فاجر بہتر ہے نہ ہو. رہبر کون ہے آپ کا؟ میں پہچان ہونی تھی اس زمانے کا پیشوا ہمارا کون ہے، ہمارا رہبر کون ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں، ہم خوش قسمت ہیں، ہمارا رہبر اس زمانے کا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا عظیم بیٹا ہے. پلیز نعرے لگائے گی میں بھول جاؤں گا بھائی، سنے گا رہبر سیدہ کا بیٹا، اس زمانے کے بت شکن کا تربیت یافتہ، اس پوری دنیا کے تاغوتوں کو رسوا کر کے شکست دینے والا، ہمیں فخر ہے ہمارے رابر جیسا رابر دنیا میں کسی کے پاس نہیں. میں اکثر کہتے رہتا ہوں لبرل ڈیموکریٹک سسٹم نے دنیا کو رابری کے لیے کبھی بش دیا، کبھی ریگن دیا، کبھی اوباما دیا، کبھی ڈیوڈ کیمرون دیا، کبھی پتہ نہیں ٹونی بلیئر دیا، انجیلا میرکل دی، سرکوزی دیا، اسلام کے اندر سے ملک عبداللہ خائن حرمین اور اس طرح کے لوگ ملے ہیں، شریعہ نہیں ہے. اور مکتب تشیع نے دنیا کو اس زمانے میں رابری کے لیے کون دیا؟ سید علی خامنائی. ہے کوئی ہمارے رہبر جیسا اس دنیا میں؟ دنیا کے قائدین کو دیکھو پھر اپنے رہبر کو دیکھو، اتنا با بصیرت، اتنا حوصلے والا، حکمت والا، تدبیر والا، جرأت والا، بصیرت والا، پوری اتنا با تقوی انسانیت کا درد رکھنے والا ہے تو دنیا کے پاس. ہمیں فخر ہے ہمارے رہبر جیسا رہبر دنیا کے پاس نہیں ہے. وہ کیسا کر رہے صحاب کو پڑھ لیں، رہبر وہ ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ وہ امام خمینی کا وارث حق، حقاً وارث، وارث برحق. ان گزشتہ 89 سے آپ دیکھ رہے ہیں، گزشتہ 24-25 سالوں میں امام کے بعد، امام خمینی کے بعد کس طرح مظلوموں کی اس کشتی کو نا خدائی کرتے ہوئے سائر نجات کی طرف لے کے بڑھ رہے ہیں، اس سفینہ نجات کو دنیا کے تاغوت آج آ گئے، ہر قدم پر انہیں شکست دی. ہمارا رہبر ایسا ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے. لہذا پھر رہبر کا ہمیں پیرو ہونا چاہیے، ہمیں رہبر کے برابر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں رابر کا پیرو بننا چاہیے، جو رابر کہیں ہمیں وہ کہنا چاہیے، ہمیں اپنی مرضی کی باتیں رابر کے نام سے استعمال نہیں کرنی چاہیے.
حق ہے،
یعنی ایسے ہے جیسے ہم رابری کو، رابری پر اپنی باتیں ٹھوسیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. جب وہ رابر ہے ہم ان کے مطیع ہیں. میں ابھی بھی پچھلے ہفتے بھی سید کے پاس گیا ہوا تھا،
ماشاء اللہ
ان کے پاس تھا. اکثر ان سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ کی جماعت کی اتنا طاقتور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا جس دن وجود میں ہی اس دن سے لے کر آج تک رابر کے ساتھ متصل رہنے میں. سید حسن کے الفاظ تھے کہ رابر کی طرح کا تاریخ تشیعوں میں بہت سے حوالوں سے کوئی رابر نہیں آیا. میں سے ایک وجہ رب کا جو فوجی حوالوں سے جو پلاننگ ہے, جو منصوبہ بندی ہے, جو فوجی حوالوں سے جو نالج ہے, تاریخ کے تشیع میں کسی فقی کے پاس نہیں رہا. آگے حزب اللہ کی ایک ایک چیز رابر کی نگرانی میں بنی ہے, رابر تک یہاں تک پہنچی.
ماشاءاللہ
ہمارے رابر جیسا کوئی نہیں. انٹرنیشنل ریلیشن تو سمجھتے ہیں, دنیا کی سیاست کو سمجھتے ہیں, ملکوں کی سیاست کو سمجھتے ہیں. بحرانوں پر کس طرح غلبہ پایا انہوں نے, حکیم امت ہے اس زمانے کے. لہذا ہمارا رابر ضرور پڑھیے محمد والے. سید حسن کہہ رہے تھے 2006 کی جنگ میں, چلے دو جملے کہہ دیتے ہوں آپ کے نعرے سے. 2006 کی جنگ میں مجھے رابر نے پیغام بھیجا کہ آج رات میں مسجد جمکران گیا تھا, تمہارے لیے دعا کی ہے, فتح تمہیں ملے گی, گھبرانا نہیں, اور تم اس جنگ سے بہت طاقتور ہو کے نکلو گے, لہذا دعائیں جوشن پڑھو. ایسا رابر نہیں ہے کسی کے. پھر کچھ دعائیں, ایک دعا دی کہا خود بھی پڑھو, میرے پاس لکھی ہے, خود بھی پڑھو اور اپنے مجاہدوں کو بھی پڑھو. کہنے کہ ہم حیران تھے کہ اتنی مشکل جنگ تھی, ہم جانتے تھے جتنا ہمارے پر پریشر تھا. جب رابر کا پیغام ملا کہ گھبرانا نہیں ہے, تم نے اس جنگ سے طاقتور بن کے نکلنا ہے, اس پورے خطے کی طاقت بن جاؤ گے. رابر نے کہا اور ہمیں یقین ہو گیا جو رابر کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا. جب پہلی بار کب آئے رابر بننے کے بعد, آج سے 10-12 سال پہلے تو آئے بے عزت رابر کے استقبال کیے گئے, تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ٹھوکرے لگ رہی تھی رش تک, آپ کدھر آ گئے؟ کہا اللہ نے جو اس سید کے استقبال میں ثواب رکھا ہے, اگر لوگوں کو پتا چل جائے کوئی آدمی گھروں میں نہ بیٹھے. رابر ایسا میں نے سنا ہے, بعض علماء سے پڑھا بھی ہے, جب رابر بننے کے بعد جب ایک دفعہ قوم آئے باودینی, بڑے آیت اللہ باودینی جن کے قدس سر جن کے بارے میں معروف ہے کثرت سے حضرت حجت سے ملت آتے تھے, جب آغا سے ملے زیرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا رابر کو دیکھ کر السلام علیک یا ولی اللہ. یہ موضوع بات سے نہیں کبھی ملا موقع ملا پھر رابر کی شخصیت کے بارے سے جتنا مجھے تھوڑا بہت فہم ہے میں بیان کروں گا. تیسری چیز زمانے کے حالات کیا ہیں, معرفت زمان بھی ضروری ہے, تقاضے کیا زمانے کے, بدلتے ہوئے حالات کے تقاضے کیا ہیں, اور میری ذمہ داری کیا ہے, ذمہ داری کا تعین ضروری ہے. ایک پہلو کے بیان کرتا ہوں دشمن شناسی کے بعد. دشمن کون ہے؟ میں بہت دور نہیں جاؤں گا, میں پاکستان کے حوالے سے بات کرنے لگا. ہمارا دشمن, اہل تشیع کا دشمن, ہمارا دشمن کون ہے اور کس کس کا بھی وہ دشمن ہے؟ ضیاء نے, غور سے سننا میری بات, ضیاء نے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تختہ الٹا, ان کی حکومت ختم کی اور منصوبہ یہ ٹھہرا کہ انہیں پھانسی لگانا ہے, پیپلز پارٹی کو کمزور کرنا, ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ وجود میں آئی جس نے پیپلز پارٹی کو کمزور کرنا تھا, اینٹی پی پی اسٹیبلشمنٹ. پیپلز پارٹی اس زمانے کی پاکستان کے 95-6-7-8% شیعہ پیپل پارٹی کو ووٹ دیتے تھے, پیپل پارٹی کے ساتھ. لہذا جب تک شیعوں کو کمزور نہ کیا جاتا پیپل پارٹی کو کمزور کرنا ممکن نہیں تھا. اینٹی شیعہ اسٹیبلشمنٹ وجود میں آ گئی تاکہ شیعوں کو کمزور کیا جائے, ٹکڑوں میں بانٹا جائے. شیعوں سے ان کی طاقت کو چھین لیا جائے, اتنا کمزور کر دیا جائے کہ یہ تھریٹ نہ رہے, یہ خطرہ نہ رہے. ضیاء نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی, اب ڈرتا تھا. لہذا ایک اور عنصر ساتھ شامل کیا انہوں نے، ریل اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی ایک اقلیت کو، جس کے اندر انتہا پسندی تھی، ایکسٹریمزم تھا، ان کو اپنے ساتھ شامل کیا، ملاؤں کو، ایک خاص مسلک کے انتہا پسندوں کو. جو ہمیشہ سے عالمی استقبال کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے، برے صغیر ہند کے اندر بھی، جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے، جنہوں نے بنگال کے کسانوں کی تحریک کا برطانیہ اور برٹش راج سے رخ موڑنے کے لیے اس جنگ کا رخ اس زمانے کی رنجیت سنگھ کی حکومت کی طرف موڑ دیا، تاکہ رنجیت سنگھ کی حکومت کمزور ہو جائے، پھر اس پر انگریز قبضہ کر دے. اسی دوران افغانستان میں رشیا آ گیا، ایران میں انقلاب آ گیا، اور اس خطے میں بڑی تبدیلیاں ہو گئیں. 2500 سالہ تخت شہنشاہی خلیج فارس میں علی کے ماننے والوں نے دفن کر دیا، غرق کر دیا. ادھر سے رشیا آ گیا، خطے میں بڑی تبدیلیاں آ گئی. یہاں پر امریکہ پہلے تھا، امریکہ بھی ایک نئے انداز سے وارد ہو گیا. ساتھ بعض عرب مسلمان ممالک کو بھی لے آیا. لہذا ایک ائتلاف وجود میں آ گیا، مربع شکل والا، جس کے چار ضلعے. ہماری زیائی اسٹیبلشمنٹ یہ ایک اقلیتی فرقے کے انتہا پسند اور ایک مسلک کے انتہا پسند ہو، امریکہ اور سعودی، یہ چار ضلعوں والا ائتلاف، الائنس، کولیشن وجود میں آ گیا. جمہوری اسلامی ایران کے بعد دوسری بڑی آبادی اہل تشیعوں کی پاکستان میں، شیعوں کی طاقت دیکھ رہی تھی انہوں نے، کہ انہوں نے مشرق و مغرب کے وزن کو اٹھا کے پرے پھینکا. جب عالمی استقبال استعمار اس اطمینان تک پہنچ چکا تھا کہ ہم نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے، ہر طرف مایوسی تھی، مظلوم ہمت ہار چکے تھے، حوصلہ ہار چکے تھے، نا امیدی کی ظلمتوں نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا. ایک مرتبہ کربلائی عزم رکھنے والی، کربلائی بصیرت رکھنے والی قیادت اور لیڈرشپ نے چراغ امید دلایا، اور چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پسنے والی دنیا کو ایک دفعہ پورے زور کے ساتھ انہیں پیچھے لایا اور آزادی کا نعرہ بلند کیا. دنیا نئے مرحلے میں داخل ہوئی. بانی کون تھے؟ ہم شیعہ. اب امریکہ کو بھی ہم سے دشمنی، خطے کی وہ کنگ ڈم اور بادشاہ تھے جو خطے میں موجود تھی، وہ بھی ڈر گئی، انقلاب آ گیا ہے، بادشاہ کے گرانے والا انقلاب آ گیا ہے، اسے کنٹرول کرنا ہے. لہذا وہ عرب ممالک بھی ساتھ کھڑے ہو گئے امریکہ کے. پاکستان کے اندر بغیر کام شروع کر پوری دنیا میں. اس کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کی سرزمین پر اہل تشیع کو بھی کمزور کرنا اور اہل سنت کو بھی کمزور کرنا، جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں. ان دو بڑی اکثریتی کمیونٹیز کو کمزور رکھنا، یہ مقصد ہے، تاکہ آنے والے جو دنیا میں حالات ہیں ان کو اپنی مرضی کا رخ دیکھ سکتے. یہیں سے شیعہ سنی مسئلہ شروع کیا گیا. یہ شیعہ انقلاب ہے، شیعہ سنی مسئلہ پوری عرب دنیا میں، پوری عرب دنیا مل کر حملہ آور انقلاب کے اوپر، امریکہ اندر سے دھماکے، باہر سے جنگ، تو کس کو ختم کر دیا؟ جگہ جگہ مشکلات کھڑی ہیں. یہ کولیشن پاکستان میں وجود میں آ گیا اور اس نے ہمیں نشانے پر رکھ لیا. اس کولیشن کے سٹریٹجک پارٹنر بنائے گئے، نئے سیاستدان بنائے گئے، نئی جماعتیں، پرانے لیبل تھے لیکن اندر سے نہیں تھی، نئی جماعتیں بنا دی گئی، سیاسی لوگ بھی تیار کیے گئے، مذہبی لوگ بھی تیار کیے گئے، اور سعودی عرب کے لیے ہمارا ملک اسٹریٹجک ڈیپتھ بن گیا. ان نیچرل گروتھ دینی مدارس کی. اب دیکھیں اس زمانے سے پہلے کے مدارس کا سلسلہ دیکھیں، بات کا دیکھیں، انہیں اس مخصوص گروہ کو سیاسی طور پر طاقتور بنایا گیا، معاشی طور پر، سماجی طور پر، مذہبی طور پر اور عسکری طور پر طاقتور بنایا گیا، انہیں ٹریننگ دی. شیعوں کے کفر کے نعرے شروع ہو گئے، پاکستان امام خمینی کے خلاف بھی نعرے شروع ہو گئے. وہ خمینی جو شیعہ سنی یونٹی کی بات کرتا تھا، وہ خمینی جو مسلمان ممالک استقلال کی بات کرتا تھا، ان کی انسانی کرامت کی بات کرتا تھا، حریت اور آزادی کی بات کرتا تھا، ان کی شخصیت کو مجروح کرنا شروع کر دیا. آ گیا ہر روز ایک جرنیل کا ناشتہ فرماتا تھا، بدنام کیا جائے گا شخصیت. پروپیگنڈے کی مشینری پوری دنیا میں کھل گئی، پاکستان میں، میں پاکستان کا بیان کروں گا، یہاں پر تکفیر شروع ہو گئی. اس وقت کے ہمارے بزرگوں نے کہا یہ بٹیا لوگ بھونکتے ہیں، بھونکنے دو، کاش اسی وقت سٹینڈ لیا جاتا. جو مخالفت گالی سے شروع کرے سمجھ آ جانی چاہیے کہ بات کہاں ختم ہوگی. ہم گاؤں دیہات کے لوگ ہیں جو آگے ڈنڈا اٹھا کے آپ کے گھر کے باہر آپ کو گالیاں دیں، آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر آپ نے جواب نہ دیا تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا، آپ کے گھر کے اندر آ جائے گا. یہاں پاکستان کے اندر اہل تشیعوں کی مظلومیت کا دور شروع ہوتا ہے. کچھ امریکہ کے سٹریٹجک پارٹنر بن گئے، کچھ سعودیہ کے سٹریٹجک پارٹنر بن گئے، بات فوج کے جرنیلوں کے سٹریٹجک پارٹنر، یہ دہشت گرد ان کے سٹریٹجک ایسٹس بن گئے. ان کے ذریعے انہوں نے کشمیر میں 7 لاکھ فوج کو انگیز رکھا انڈیا، افغانستان کے اندر اپنا اثر نفوذ بڑھایا، اب پاکستان کے اندر اپنی گرپ کو مضبوط کیا، ہمیں نشانہ بنا لیا گیا. ہم امریکہ کے لیے خطرہ تھے، ہم اس خطے میں ہونے والے تحولات قدم مرکزی رول پلے کر سکتے تھے، ہمیں کمزور کرنے کی کوشش، مختلف حوالے سے کمزور کیا، پھر ہمیں مارنا شروع کر دیا. ڈیموگرافک چینجنگ لائن گلگت کے اندر، کیونکہ وہاں پر جنرلوں کے کنٹرول میں وہ علاقہ ہے، وہ شیعوں کے ساتھ کمفرٹ نہیں تھے. فوج کے اندر انڈکشن شروع ہوگی، مولوی ہوگی، جنتا پسند مولوی ہوگی، ایئر فورس میں، آرمی میں، نیوی میں مولوی بھرتی کر دیے گئے تاکہ پاک فوج پاک مسلم فوج نہ رہے، ایک مسلک کی فوج بن جائے. یا علی کا نعرہ ختم کر دیا گیا فوج سے، یہ چھوٹی تبدیلی نہیں ہے، پورے ایک مائنڈ سیٹ کی عکاس ہے. اور ہم دیکھتے رہ گئے، ہم بولے ہی نہیں، ہم خاموش رہے، اور ان ملعونوں کو حوصلہ ملتا رہا کہ جو چاہے کرے اس ملک کے اندر. انہوں نے اس ملک کو توڑا پہلے، اور باقی مادہ ملک کو اپنی مجرمانہ خیانت کی وجہ سے تباہی کی طرف لے چلے اس منحوس کوریشن کے ذریعے. کرکٹ کے اندر کیا کیا انہوں نے، شہر کے اندر آبادی کی چینج تبدیلی، کہاں باہر کے لوگوں کو آباد کیا گیا، ایکسٹریمسٹ کو، تکفیریوں کو، تبدیلیاں. شیعوں کے جو قدرت کے مراکز نے کمزور کر دیا ہے، انتہائی کمزور کر دیا ہے. ان کا رابطہ ان کے نظام کے ساتھ توڑ دیا جائے یا رہنے نہ دیا جائے، اسی لیے شہید کو مارے ہوں گے. ہماری جو قدرت کا مرکز کا نیابت امام اور ولایت فقی سے رابطہ کاٹنے کے لیے شہید کو مارا گیا، کمزور رکھنے کے لیے. لہذا ہمارا ملک نفرت کی جہنم میں چلنے لگا، نامنی تفرقے پھیلانے کی کوشش کی، تقسیم در تقسیم، قوم کے نام پر، لسان کے نام پر، علاقے کے نام پر، جتنی تقسیمیں کر سکتے ہو کرو، اتنا ٹکڑوں میں بانٹ دو یہ کبھی اکٹھے نہ ہو سکے, باقی ان پر آسانی سے حکومت عمل کر سکے. یہ امریکہ بھی جاتا تھا, یہ جنرل بھی جاتا تھا, ایک کمزور نظام حکومت رہے سوٹ کرتا ہے, یہ سب کو سوٹ کرتا ہے, انڈیا کو بھی سوٹ کرتا ہے, امریکہ کو بھی, جنرلوں کو بھی, دہشت گردوں بدماشوں کو, سب کو سوٹ کرتا ہے. اس لیے ایسا ملک ہے جہاں کے ریاستی اداروں نے قاتل پالے, دہشت گرد پالے, ان کے لاز تھے, انہیں اپنا لاڈلا بنایا اور آج تک لاڈلے ہی ملو. نائن الیون کے بعد یہاں وہ سب دنیا آ گئی, وہ تھریٹ جو بارڈر کے اوپر تھا ہمارے وطن کے اندر آ گیا, جن کو یہ استعمال کرتے تھے اب ان کو دشمن بھی استعمال کرنے لگا. مجھے بتائیں میں رام بیس اٹیک ہوا کس کو کہنا ہے, انڈیا کو, شیعوں نے حملہ کیا تھا, سنیوں نے کیا تھا, کس نے کیا تھا, انہوں نے کیا تھا جنہیں انہوں نے پالا تھا. کامرہ بیس پر کس نے اٹیک کیا, انہوں نے کیا, تو کس کو فائدہ ہے انڈیا کو, جی ایچ کیو پر کس نے قبضہ کیا تھا, انہوں نے قبضہ کیا تھا, ان کا مذاق ہو رہا ہے واللہ بخدا, ان میں شرم ہوتی نا چلو میں پانی دے کے ڈوم مر گئی, چار پانچ آٹھ لڑکوں آ کر ان کے پورے جھیچوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. کیسے, وہ ان کی بیٹی ہے, انہیں پتہ ہے کہاں سے آنا جانا ہے, ان کے اندر کے لوگ ہیں, ملک تباہی کی طرف چل گیا, نہ شیعہ محفوظ, نہ سنی محفوظ, نہ ہندو محفوظ, نہ عیسائی محفوظ, نہ سکھ محفوظ, کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. یہ جہنمی کولیشن کا نتیجہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, بارڈر تھریٹ سے اندر آ گیا, خود ایڈمٹ کر لیا انہوں نے, کورٹ مارشل ہوتا ان لوگوں کا, ڈیوٹی کیا تھی ان کی کہ تھریٹ بارڈر کے اندر نہ آئے, ٹھیک ہے نا, یہ ذمہ داری تھی. جب بارڈر سے اندر آ گیا, کسی کا محاکمہ ہوا, کسی سے پوچھا گیا کہ ہم نے اربوں روپیہ خرچ کیا تمہارے اوپر, یہ تھریٹ اندر آیا کیسے,
واہ 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 ماشاءاللہ,
سب دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں ان سے, نہیں پوچھتے ان سے, تقسیم ہے, کوئی سعودیا کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے, کوئی امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ہمیں مارنا شروع کیا, دھماکے شروع کیے. میں آج مثال دے رہا تھا, کبھی شکار کیا اپنے بیٹے کا, اپریل میں میرے جو گندم ہوتی ہے نا وصول کرتے ہیں, ایک رسا ہوتا ہے اس میں ایک ڈبا لگا ہوتا ہے, ڈبے کے اندر پتھر ہوتا ہے, رسا کھینچتے اس کی آواز سے بٹیر آگے جاتا ہے, آگے جال لگا ہوتا ہے, جاتے جاتے اسے پھنس جاتا ہے. یہ دہشت گردوں کا رسا تھا جو ہمارے خلاف شروع ہوا, آگے انہوں نے پھر ہمیں شکار کرنے کے لیے مختلف جماعتوں کے جال بچائے رکھے, جو امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, سعودیہ کے اسٹریٹجک پارٹنرز اور امریکہ کے ہم پر حملہ کر رہے ہیں, ہم پناہ کسی تلاش کر رہے ہیں ان کے پاس جا کر جو امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, جو برطانیہ کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, میں پناہ مل سکتی تھی, ہم وہاں گئے, وہاں بھی ہمارا قتل ہوا, وہاں بھی ہمارا خون بہا. اب یہ دشمن ہے, لہذا وہ شیعہ سننے کا تفرقہ, شیعوں کے اندر تفرقہ, سننے کے اندر تفرقہ, مایوسیاں پھیلانا چاہتا ہے, سسٹم کو کمزور رکھنا چاہتا ہے, ہمارے ملک کو اپنے شکنجے میں رکھنا چاہتا ہے. کیونکہ وقت نہیں ہے, میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بیان کر سکتا, حال کیا, راستہ کیا, راستہ یہ ہے اس کولیشن کو توڑا جائے, اس کولیشن کو توڑا, اس جہنمی کولیشن کو توڑا, کس کے ذریعے, عوام کی طاقت کے ذریعے, عوامی جدوجہد کے ذریعے, عوامی بیداری کے ذریعے, ہمیں کچھ اسٹریٹجک پارٹنر اپنے بنانے پڑیں گے, کوئی زیادہ قریب ہوگا, کوئی کم ہوگا, ملا کر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا, ان لوگوں کو شکست دینے کے لیے. اس ملک میں ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز کون کون ہو سکتے ہیں, اہل سنت بریلوی بھائی ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں, ہمیں بنانا چاہیے انہیں, اس سے پہلے کہ امریکہ اور برطانیہ پھر ان پر بھی ہاتھ آئے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے انہیں قریب رکھیں, ان کے ساتھ رابطے بڑھائیں, کیونکہ ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, اس کولیشن کو توڑنا ہے عوامی کے تجربے کے ذریعے, عوامی بیداری کے ذریعے. یہ اسلحے سے نہیں ٹوٹ سکتا, یہ مسلح جدوجہد سے نہیں ٹوٹ سکتا. مسلح جدوجہد ممکن ہے دو دن, دس دن, بیس دن ہو, پھر ٹیررسٹ آپ کو بنا کر میدان سے نکال دیں گے. یہ دہشت گرد ہے بھائی, لمبی جدوجہد, طولانی, خمینی پر شکل کے نقش قدم پر چلنا. بریلوی ہمارے کولیشن پارٹنر بن, اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں, نیچر الائی بن سکتے ہیں. لہذا ہم نے اگر کوشش کی سنی تحریک سے رابطہ رکھے اسی لیے, کوشش کی سنی دانت موسم سے رابطہ رکھے اسی لیے کی. اگر تیمور قادری صاحب پاکستان آئے, ہم نے ویلکم کیا کہ اہل سنت بریلویوں کو پولیٹیکل رول پلے کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس چار ضلعی کولیشن اور اطلاف کے نتیجے میں بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہو گیا ہوا ہے, طاقت کا توازن بگڑ گیا ہوا ہے, اسے بحال کرنا ہے. ہم نے ہمارے بعض دوستوں نے کہا کہ یہ شیخ الاسلام کی حمایت کیوں کیا, ہمارا مقصد بریلویوں کو سپورٹ کرنا ہے, ان کو اپنے قریب لانا ہے. غور سے سنیں اس بات کو, عراق میں صدام کو کس نے ڈایا, کس نے بولے نا, کس نے ڈایا ہے, بولے کس نے, امریکہ نے. اور صدام کے بعد امریکہ کیا چاہتا تھا, اس کو اپنے کنٹرول میں لے لے عراق کو, کس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے, صدام کے بعد کس نے کنٹرول میں لے لیا عراق کو, نہیں امریکہ نے نہیں لیا, کس نے لیا, انقلابیوں نے, حزب اللہیوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا عراق کو. آج عراق ایران کے ساتھ کھڑا ہے, شام کے ساتھ کھڑا ہے, امریکہ کے ساتھ ہی کھڑا ہے, مدیریت کی, مینجمنٹ کی. جیسے امریکہ موجوں پر سوار ہوتا ہے اور اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا ہے, انہوں نے کوشش کی امریکہ کو اٹھا کے باہر پھینکا اور پورا ملک اپنے کنٹرول میں. ہمیں بھی چاہیے پاکستان کے اندر اپنے بریلوی بھائیوں کی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے اس کو سپورٹ کریں, اس کی مدیریت کریں, ساتھ دیں اور ایک پازیٹو رخ دیں اس کو. دیکھیے ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ دو شہیوں میں سے بہتر شہی کا انتخاب کرتے ہیں, بلکہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ دو برائیوں میں سے کم برائی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. ہوتی برائی ہے لیکن کم برائی ہوتی ہے. دوسرا کہے گا یہ برائی ہے, برائی ہے, وہ بھائی وہ برائی ہے, لیکن یہ چھوٹی برائی ہے. پاکستان میں ہر وہ قدم جس سے وہ مسلو مخصوص اقلیتی فرقہ جو ان جرنیلوں کی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی ہے, وہ طاقتور ہو, وہ پاکستان کو نقصان دے دیں, نقصان دے, اسے طاقتور نہیں ہونے دینا. آپ نے دیکھا جب تیمور قادری صاحب آئے وہ سارے اکٹھے نہیں ہوگئے, سیاستدان بھی اکٹھے ہو گئے, مولوی بھی اکٹھے ہو گئے, پہلے تو ملتے ہی نہیں تھے. یہ آپ کے سامنے کش ہو گیا, سامنے آ گیا, جن کے ملک میں, جن کے قبضے میں یہ ملک ہے, اس اقلیتی فرقے کے قبضے میں ہے اور اس اقلیتی جرنیلوں کے گروپ کے قبضے میں ہے, امریکہ اور ملعون ان سازشی حکمرانوں کے قبضے میں ہے, یہ آسانی سے اس ملک کو اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دیں گے, اپنی پوری طاقت سے سامنے آتے ہیں. ذرا سی کی تبدیلی کی بات ہو اور اٹیک کرتے ہیں, حالات کو اپنی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا بریلوی ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں, اور کون بن سکتا ہے سوچیں. دیکھیے وہ سوچنے, ایک وہ ہیں جو سعودیہ کے بہت قریب ہیں, ایک وہ جو سعودیہ سے دور ہیں, امریکہ کے قریب ہیں, ٹھیک ہے, سعودیہ سے دور ہیں, امریکہ کے, ایک مجھے دو دونوں کے ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلے کس کو میدان سے نکالنا چاہتا ہوں, بہت سے سن رہے ہیں, کون سی جنگ مشکل ہے؟ جنگ بدر مشکل ہے، جنگ احد مشکل ہے، جنگ حنین مشکل ہے، یا جنگ جمل اور جنگ صفین مشکل ہے؟ سعودیہ کے اسٹریٹجک پارٹنر کے ساتھ آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی، وہ جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے. جو امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر سے لڑنی پڑے گی وہ ہے جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق. اب انتخاب کرنا ہے پہلے کون سی لڑے، کس جنگ سے نجات پائیں، پہلے کس سے نجات پائیں، یہ والی یا وہ والی؟ یقیناً سعودیہ جب ہمارے سامنے لے کے آئے گا تو مذہبی والا لے گا، مامے والا، اللہ اکبر والا لے کے آئے گا. امریکہ ہمارے سامنے، امریکہ سعودیہ کے ذریعے مذہبیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور خود براہ راست امریکہ اور اسرائیل جو لبرل ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. لہذا ہمیں پہلے جب تین پہلوان لڑے آپس میں کیا کرتے ہیں، ایک پہلوان کو اٹھا کے باہر پھینکنا جب تک نہیں جاتا اس وقت تک کشتی ختم نہیں ہوتی. ہم نے سعودیہ کو اٹھا کے پہلے باہر پھینکنا، اس کنیکشن کو کمزور کرنا، ایک ضلع کو ختم کرنا، ایک کونے کو ختم کرنا، ایک مورچے کو ختم کرنا. لہذا اس نقطے کو اگر دیکھا جائے، پھر میں نے کہا کہ بعض اوقات دو برائیوں میں سے کم برائی کا، دو نقصان دہ راستوں میں سے کم نقصان دہ راستے کا، کیا تنہا لڑنا چاہیے یا اپنے اسٹریٹجک پارٹنر بنانے چاہیے؟ آپ نے دیکھا کہ عوام کی جو رائے عامہ تھی اس کے ذریعے کتنا رسوا کیا آپ نے دہشت گردوں کو. وہ آپ کو تنہا رکھنا چاہتے تھے، آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے، ڈرانا چاہتے تھے. آپ نے دو دھرنوں کے ذریعے اور مظاہروں کے ذریعے انہیں تنہا کر دیا اور پوری قوم کو اپنے ساتھ لے
گیا.
ہمارے دیکھیے اس کو نقد نہیں کر سکتے ہیں، ایک سوچ ہے، میرا انالیسس ہے، اور ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں ان کے مقابلے میں، ان کے پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے مقابلے میں، ان میں پیپل پارٹی میں بن سکتے ہیں. سعودی عرب پیپل پارٹی کے ساتھ کمفرٹ نہیں ہے، امریکہ ہے، سب بات ہے. اور کون بن سکتی ہے؟ تحریک انصاف بھی بن سکتی ہے کہ سعودیہ کے ساتھ ان کا لنک اس طرح سے نہیں. اور بھی ہو سکتی ہیں، اب اور فکر کریں، ٹھیک ہے. لہذا ہم نے عوام بھی جدوجہد کرنی ہے، لیڈ ہم نے کرنا ہے، جتنا ممکن ہو سکے اس طرح کے لوگوں کی ہمدردی اور حمایت حاصل کریں، تاکہ دشمن یہ دیکھے ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بھی عوام کی ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے. جیسا کہ ان دھرنوں میں ہوا، پوری سول سوسائٹی آپ کے ساتھ لگ گئی. پریشر ڈالنا ہے کس کے اوپر؟ ان جنرلوں کے اوپر. ایک کام یہ کریں، یہ کولیشن ٹوٹی ہے، تعلق ٹوٹے، ایسی قانونی تبدیلیاں نہیں. آپ کو مجلس میں جانے کے لیے چھٹی لینے کے لیے مشکل، فوج اور فوج تبلیغ کے لیے جانا چاہیے، ایک سال چھٹی ملے. ماشاء اللہ، یہ اتنی تبدیلی ہے. انڈیا کے لوگ جن کا بیس کیمپ انڈیا میں، انہیں اپنے اندر گھسیڑ لیا. آج انڈیا نے جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے. شکر خدا ہے علی کے ماننے والوں نے کبھی پاکستان کے دشمن سے ناطا نہیں جوڑا.
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
ایک تو پریشر ڈالنا اتنا کہ یہ اپنے پالتو کتوں کے خلاف خود اٹھے، اقدام کریں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے جنرل کیانی صاحب سے، زرداری صاحب سے، کہ ان قاتلوں اور دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن کیا جائے، ان کے کہنے کے بند کرو. یہ فوج جنرل کی نہیں ہے، پاکستان کی ہے، ہماری ہے. اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے جنرل صاحب، دو سے خالی نہیں ہے. یا ان کے ساتھی ہیں، پھر بھی حق پہ مانا یہ ہے کہ فقط فوج کے سپہ سالار نہیں ہیں، ان قاتلوں کے بھی سپہ سالار ہیں. یا ان کے ساتھی نہیں ہیں، پھر دو سے خالی نہیں ہیں. یا طاقت ہی نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کی، یا طاقت ہے لیکن ڈرتے ہیں. دونوں حال میں فوج کو یہاں پہنچانے والے جرنیلوں کو حق نہیں ہے سپہ سالار. پاکستان کی فوج شیروں کی فوج تھی،
بے شک.
اگر کمانڈر بزدل ہو، سپاہی شیر ہو، شکست ہو جاتی ہے. اگر کمانڈر شیر ہو، سپاہی کمزور ہو، فتح ہو جاتا. لہذا اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، ہم کیانی صاحب سے کہتے ہیں اس وطن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، اس کے کئی بنگلہ دیش بننے سے اس کو بچانے کے لیے، ان قاتلوں کے خلاف آپریشن کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہم اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. نہیں کیا گیا ان قاتلوں کے خلاف، پھر ہم نعرہ بلند کریں گے کہ پاک فوج کو امریکہ کے پٹھو جنرلوں سے آزاد کرایا جائے. تین سال کی ایکسٹینشن کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا فائدہ ہوا آدم کو؟ لائق لائق جنرل ریٹائر ہو گئے. لہذا اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، ہمارا مطالبہ ہے قاتلوں کے خلاف آپریشن کیا جائے. یہ پاکستان کے تمام اکثریتی عوام کا مطالبہ ہے. پاکستان کی رائے ہماری چاہتی ہے. ان پر پریشر ڈالنا ہے، اس کلیشن کو توڑنا ہے، اپنے وطن کو آزاد کرنا ہے. ایک چیز جنرل کا وطن نہیں ہے، لیکن سیاسی دان، سیاسی بکے ہوئے سیاسی لیڈر کا کوئی اس کا مالک نہیں ہے. یہ ہماری مادر وطن ہے، ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کے غیرت مند بیٹے ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم شیر ہیں شیر. ہم نے قرار کو امام مانا ہے، نہ فرار کو. لہذا ایک قدم یہ اٹھانا ہے، اسٹریٹجک پارٹنر بنانے ہیں، پریشر ڈیول کرنا ہے، اس کولیشن کو رسوا کرنا ہے، آئسولیٹ کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، اسے توڑنا ہے. اور ہم توڑ کے رہیں گے، ہمیں امید ہے ہم توڑ کے رہیں گے. ہم اگر ایران کے اندر 2500 سالہ تخت شہنشاہی کو خلیج فارس میں غرق کر سکتے ہیں، لبنان کے اندر پوری دنیا کی چوتھی بڑی فوجی طاقت اور اس خطے کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں، اگر عراق میں امریکہ کو رسوا کر کے باہر پھینک سکتے ہیں، اور اگر شام میں گزشتہ 2 سال سے پوری دنیا کے طاقتوں کو رسوا کر سکتے ہیں، تو یہ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں. دوسرا قدم سیاسی طور پر بھی طاقتور بننا ہے. میں بھی سید کے پاس تھا، سید پہ جملہ ہے، میں بھی ختم ہوتا تھا اس نے جو بات سید کی وجہ اس میں وزن زیادہ ہو جاتا ہے کہ جس قوم کی سیاسی طاقت میں وہ اپنے حقوق کی پیک مانگتی ہے، کوئی اسے حق نہیں دیتا. اب مجھے بتائیں یہ دہشت گرد ٹولہ، یہ جو ان کے کولیشن میں ہے، سیاست میں حصہ لیتا نہیں لیتا، ایم این اے بناتا نہیں بناتا، ایم پی اے سینیٹر بناتا نہیں بناتا، پاور شیئر لیتا ہی لیتا. ایک بیچارہ بریلوی حامد سید قاسمی وزیر مذہبی امور بنا، پہلے اسے گولی ماری گئی وہ بچ گیا، پھر جیل بھجوا دیا. اتنے طاقتور ہیں اتنے سیاسی طور پر. ایک اور زاویے سے بھی دیکھا تھا ہمیں، خود ایک نگاہ سے جو لوگ دیکھنا چاہیے، دشمن کا دشمن بھی کیا ہوتا ہے دوست. انہوں نے 5 سال کوشش کی، پاکستان میں نظام حکومت کمزور رہے، ڈلیور نہ کر سکے، بحرانوں کا شکار رہی، شریک ہیں. لہذا ہم نے سیاسی طور پر طاقتور بننا ہے. کیا سیاسی طور پر الیکشن کا بائیکاٹ کر کے ہم طاقتور بن جائیں گے؟ یہ کیا امکانہ سوچ ہے؟ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا جائے، تحریم کی جائے، یہ کہہ کر کہ یہ تو امریکی نظام ہے، یہ جو سیاستدان ہے یہ امریکہ کے نوکر ہیں، لہذا ہم الیکشن میں ان کو ووٹ دیں گے، اس لیے امریکہ طاقتور ہے، نہیں لینا چاہیے. میں نے ابھی حالیہ دنوں میں کمبھ میں تھا، 3 مجتہدین سے ملا، ان میں سے بعض مرضی بھی ہیں، آیت اللہ جوادی عمری، مجھے بھی تھوڑا سا موقع ملا ہے ان کی دسترخوان علم سے خیرات علم لینے، مجھے میں بھی وہاں جاتا رہوں ان کے درس میں پڑھتا رہوں. میں نے ان سے پوچھا پاکستان کے حالات بتائے، میں نے کہا صاحب ہمارا جو غور سے سننا اور ہمارے پاس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے. ہم نے کہا قبلہ ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال ہے، دستور پاکستان کا جو آئین ہے نا نسبتاً اسلامی ہے، نسبتاً لکھا ہوا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، قرآن و سنت ماخذ ہیں، فلاں ہیں، لیکن جو نظام ہے سسٹم ہے نا گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ اور سعودیہ کا اس پر کنٹرول ہے. یہ اب ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کہ الیکشن میں یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو امریکہ کے ایجنٹ ہیں، سیاستدان ہیں، اپنا ہے، ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، انتخابات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بعض دوست کہتے ہیں کہ یقین کر دیانتداری سے سوال کیا، بعض دوست کہتے ہیں نہیں کرنے دینا چاہیے. الیکشن میں سیاسی پارٹیاں حصہ لیتی ہیں، مذہبی پارٹیاں بھی حصہ لیتی ہیں، اور تکفیری گروپ بھی حصہ لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایم این اے ایم پی اے بنا کر سیاسی طاقت حاصل کر کے زندہ رہنا چاہتے ہیں. کیا آپ کیا جائے؟ کہنے لگے کہ انتخابات میں شرکت کرنی چاہیے، بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. پہلے کوشش کریں مناسب کم برے لوگ انتخاب کریں، کم برا شیعہ، کم برا معتدل اہل سنت ہو، اس کو دے دیں، یا تکفیریوں کے مقابلے میں لڑے اس کو ووٹ دے دو تاکہ وہ ہار جائے. اگر ہو سکے کچھ جگہوں سے اپنے آپ کے جو فکر اور سوچ کے لوگ ہیں ان کو کھڑا کر کے ان کو لے جاؤ پانی میں. وہی باتیں جو آسا ہم لوگ کہتے ہیں، تمہاری سڑی ہے ناصر صاحب بیٹھے ہیں. یہی سوال میں نے استاد محترم حضرت آیت اللہ ناصر مدار شرازی سے کیا، انہوں نے کہا الیکشن میں شرکت کرنا شرط واجب ہے. یہی سوال میں نے حضرت آیت اللہ مصباح یزدی سے کیا، سیم سوال تھا، انہوں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا بات کر دیں بائیکاٹ کریں، حرام ہے شرکت کرنا، بات کر دیں شرکت کرنی چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بتا میں فتویٰ تو نہیں دیتا لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عقل کہتی ہے کہ شرکت کرنی چاہیے. پھر امام خمینی کا قول نقل کیا، امام خمینی نے کہا کہ اگر تمہیں دروازے تھے یہ لوگ باہر نکالیں، اب کھڑکی سے اندر آتے. لہذا اگر ہم انقلابی ہیں، پیرو ہیں، پھر دے کے رب ہم نے کہا ہے حرام ہے شرک کرنا اور بائیکاٹ کرنا ضروری ہے. وہ رابع جو لبنان کی انقلابی تحریک حزب اللہ سے کہیں الیکشن میں جاؤ وہ ہمیں روکیں گے. ان انتخابات کے لیے میں دونوں گمران مانتا ہے, صدر عیسائی, پرائم منسٹر غیر شیعہ, سپیکر شیعہ. لہذا ان انتخابات میں جانا ہے ہم نے اور اپنے آپ کو سیاسی طور پر طاقتور بنانا ہے. ہم نے اپنے آداب سے غافل نہیں رہنا. ہم اس کولیشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کو اس کولیشن کے شکنجے سے نکالنا چاہتے ہیں. لہذا سیاسی طور پر میدان میں موجود ہو گئے, کوشش کریں گے انشاءاللہ کم برے لوگ پارلیمنٹ میں ہیں. اور سے سننا, بعض کا دھوکہ دیا جاتا ہے. اگر ہم رابر کے پیروں کون ہیں, ہمیں رابر کی بات کرنی چاہیے. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں ہم جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں ہمیں اطمینان ہے رابر اس سے رابطہ. میں اس سے بڑی بات نہیں کہتا کہ جب یہ کہہ سکتا ہوں. ہمیں پتا ہے ہمارا رب ہماری اس موومنٹ سے خوش ہے,
الحمدللہ.
ہمیں اور فخر ہے جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ رب کی آرزو ہے یہ حزب اللہ میدان میں آئے. ہم نے کہا ہماری جان فدا ہو جائے رب کی آرزو پر. ہم اپنے خون کی سرخی سے لکھ جائیں گے کہ ہم خط ولایت کے سچے پیرو. ہمیں کوئی بھام نہیں ہے انشاءاللہ. لہذا الیکشن میں جانا ہے. ابھی تک وہی باتیں جو آج آبادی نے کی ہیں وہی چار فیصلہ ممکن ہے تبدیل بھی ہو جائے لیکن ابھی تک وہی ہے. ہم نے ہر شیعہ کو سپورٹ کرنی ہے جس میں شیعہ درد ہے وہ کسی بھی پارٹی سے. شیعوں کے اندر سیاسی تقسیم پیدا نہیں کرنا چاہتے. دوسرا یہ کہتے کہ ہر پارٹی کے اندر ہماری شیعوں کی مضبوط لابی موجود ہو تاکہ جتنا کم سے کم ہو سکے وہ پارٹی میں نقصان پہنچا. اور ان کو پتا ہوگا شیعہ ہمارے پیچھے. نمبر دو, مقتدی اہل سنت کو سپورٹ کریں گے تاکہ سنی مقتدی یہ سمجھے شیعہ ہماری طاقت ہے, یہ ہمارے ساتھ ہے. شیعہ سنی یونٹی وجود میں آئے. پہلے شیعوں کے اندر انٹرنلی پولیٹیکلی یونٹی یا شیعہ سنی یونٹی. تیسرا, جو بھی دہشت گردوں کے مقابلے میں کھڑا ہوگا پہلے تو ہم کوشش کریں گے نائل ہو جائیں
انشاءاللہ.
جو بھی کھڑا ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے, ہمیں بلائے یا نہ بلائے. چوتھا, ہم ایسی مناسب جگہوں سے جہاں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر کے پارلیمنٹ میں لا سکتے ہیں ہم انہیں الیکشن لڑائیں گے اور جتوا کے لائیں گے.
انشاءاللہ. یا حسین
لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین.
ہم کچھ کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے بے شک ہار جائیں تاکہ ہم ان علاقوں کے اندر شیعہ پولیٹیکل پرسنالٹیز ڈیولپ کریں.
ہم انشاءاللہ ہار نہیں سکتے انشاءاللہ.
جیتیں گے ہم, جیتیں جیتیں گے
دیکھیے بعض علاقوں میں ہمیں چاہیے کہ شیعہ پولیٹیکل پرسنالٹیز ڈیولپ کریں. اور بتا نا سیاسی جدوجہد کا پروسیس ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. یہ جتنے بھی سیاست ہیں ضروری نہیں کہ جب پہلی بار الیکشن لڑے تو جیتے ہوں, نہیں, الیکشن کے سیاست میں رہے اس کا بیسٹ اپ آگے بڑھے. ہمیں بہت سے ایریا میں ایک زمانے میں واشیا سیاسی پرسنالٹیز ہوتی تھی, اب نہیں رہی. مطلب یہ خورشید شاہ سکھے سے جہاں سے الیکشن لڑتا ہے 60% شیعہ ووٹ ہے. وہاں پہلے سیاسی خاندان شیعہ تھا, وہ فوت ہو گئے, اب یہ قبضہ کر لیا سکتے شیعوں کے ووٹ سے بنا, اور اس نے ایڈوائزر کس کو بنایا, ہندو کو, اسی شیعہ پر. ہم کوشش کریں گے کہ سیاسی شیعہ سیاسی پرسنالٹیز کو بھی ڈیولپ کرے الیکشن کے اندر. لمبی دوڑ ہے ایک دو دن کی, اس لیے آپ کو عرض کروں کہ تاکہ آپ کو سوال کریں تو آپ اویئر رہیں. برادر ناصر شیرازی نے گزشتہ ماشاء اللہ تین چار ماہ میں وہ کام کیا ہے جو ہم گزشتہ 3 سال میں نہیں کر سکے اس حوالے سے. لہذا جب سیاست میں داخل ہونا ہے, وارد ہونا ہے, پھر انشاءاللہ امید ہے ISO کے جوان, مجلس عبادت, ہماری مائی بہنیں, ہمارے ذاکر, ہمارے خطیب, ہمارے شاعر, ہمارے لوا خان, ہمارے بڑے بوڑھے جوان بچے, ہم پاکستان کی تاریخ کی سب سے عظیم الیکشن کمپین چلائیں.
پاکستان بنایا تھا
پاکستان بچائیں گے,
پاکستان بنایا تھا
پاکستان بچائیں گے.
لہذا ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا. کسی نے لقمان حکیم سے پوچھا تو نے یہ ادب آداب جو سورہ لقمان میں لکھے کہاں سے سیکھے, کہنے لگا بے ادبوں سے. آپ اپنے دشمن کو دیکھو, جنگ کرے جاؤ وہاں پر لگے, فلانا میں نے الیکشن لڑ رہا ہے, فلانا پہ لڑے, عجیب نہیں ہے. ہم شیعہ, ہماری سیاسی طاقت نہ ہو, جن کا دشمنوں نے امریکہ سے لڑنا ہے, جنہوں نے اسکولیشن کو توڑنا ہے, اگر ہمارے اپنے 2, 4, 5, 10 ایم ایل اے پارلیمنٹ میں ہوتے اور ان جنرل صاحب کو پارلیمنٹ میں حاضر کرواتے, کہتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہر روز آواز اٹھاتے ہیں, ہم جگہ جگہ ہر ایوان میں ہم بولتے ہیں. لہذا ہم اس مادر وطن کے حقیقی وارث ہیں. ہم نے اہل سنت کو بھی طاقتور بنانا ہے, ہم نے عیسائیوں کو بھی طاقتور بنانا ہے, ہم نے ہندوؤں کو بھی طاقتور بنانا ہے, ہم نے سکھوں کو بھی طاقتور بنانا ہے, تاکہ کوئی کمزور نہ رہے, تاکہ اس پر بھی ظلم کر سکے, جیسے لبنان میں شیعوں نے کیا ہے. اس لیے ہم طاقتور ہوں گے, ہم ظلم نہیں کریں گے, ظلم مٹائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عادل کو امام ماننا ہے, نہ کسی ظالم کو. ہمیں دشمن الجھانا چاہتا ہے, کمزور رکھنا چاہتا ہے, نا امید کرنا چاہتا ہے, مایوس رکھنا چاہتا ہے. نہیں, ہم نے مایوس نہیں ہونا, ہم نے اس سے زیادہ شاد کر دی تاریخ میں. دیکھیں ایران عراق جنگ میں کتنے زیادہ لوگ شہید ہوئے, لاکھوں شہید ہونے لگے. ایران ہارا یا جیتا شہید دینے کے بعد, کیوں؟ جو ہدف دشمن کا تھا وہ یہ تھا کہ انقلاب ختم ہو جائے. اگر انقلاب ختم ہو جاتا شہید دے کے بھی ہم ہار گئے تھے. پاکستان میں شہید دینے کے بعد اگر ہم مایوس ہو جائیں, ڈر جائیں, آئسولیٹ ہو جائیں, خوفزدہ ہو جائیں, میدان سے نکل جائیں, بالکل ہارے ہوئے لوگوں کی طرح بے چارے ہو جائیں, دشمن جیت گیا ہم ہار گئے. اور اگر ہم میدان میں شیروں کی طرح ہوں, طاقتور بنتے رہیں, مایوس نہ ہو, نہ ڈریں, حوصلہ نہ ہاریں, دشمن کو للکارتے ہوئے میدان میں حاضر رہیں, دشمن ہارا ہے ہم جیتے ہیں.
علی حق, 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 علی
حق. یہ کوئٹہ کے واقعات, یہ کراچی کے واقعات, یہ واقعات کا تسلسل شیعہ نسل کشی اس وطن کے اندر اسی لیے دشمن نے آپ کو پہچان لیا ہے. 15 لاکھ سے زیادہ شیعہ نہیں ہے لبنان میں, وہ اگر اسرائیل کو شکا دے سکتے ہیں 5 کروڑ کا کر سکتے ہیں, دشمن اس تصور سے خوف جاتا ہے. اور دشمن چونکہ بزدل اور کمینہ ہے, چونکہ دلیر بہادر آدمی کبھی ظالم نہیں ہوتا, ہمیشہ بزدل جو ہے وہ ظالم ہوتا ہے. بہادر شیروں کی طرح میدان میں آتا ہے, بات کرتا ہے, بس دن مکر و فریب دھوکہ چوری ڈر کے واللہ بخدا یہ جو ہمارے دشمن ہیں کاش ان میں ہمت ہوتی ایک میدان ہم طے کر لیتے ہم کہتے تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون شیر ہے اور کون لومڑی ہے مردوں کا کام نہیں ہے شاید دلیر عورتیں بھی ایسا نہ کریں ٹھیک ہے لہذا انشاءاللہ ہم نے مایوس نہیں ہونا میدان میں رہنا ہے شہیدوں کے راستے پر چلنا ہے یہ ہماری میراث ہے ہمارے 12 میں سے 11 امام شہید ہیں جن کے 12 میں سے 11 امام شہید ہوں انہیں زیبا یہی ہے کہ وہ شہید ہو کے امام کے پاس جائیں شہید ہو کے امام اللہ بخلا ہمیں تو اتنا بھی ڈر نہیں ذرا ذرا جیسے علی اکبر کہتے تھے نا جب یقین ہو گیا یہ راستہ رابر کی رضایت کا راستہ ہے پھر ہمارے وہی جذبہ جو علی اکبر کا تھا پھر ہمیں پرواہ نہیں ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے
ماشاء اللہ سبحان اللہ
تیاری کی ضرورت ہے ہم اگر آمادہ ہو جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے اپن میں یونٹی پیدا کریں گے ہم نے زاکرین کو اس لیے ساتھ ملایا خطبہ کو ساتھ ملایا شیعہ تو کب کو ساتھ ملایا سید حسن رسول اللہ کا جملہ تھا جو فاسق و فاجر شیعہ وہ بھی ہمارا ہے سینے سے لگے قریب لے کے وہ ہمارا ہے ذاکر ہوں گے یہ ہماری طاقت ہے یہ مسجد ہے یہ امام بارگاہیں یہ انجمنیں یہ ماتمی انجمنیں یہ عزادار یہ سارے ہماری طاقت ہیں آدم نوح خان طاقت ہے کون مجھے پتہ ہے اہنگران ایران کے اندر صادق اہنگران جہاں نوا پڑتا تھا انقلابی ہزاروں لوگ مسجد پر چلے جاتے تھے بسم اللہ تیاری کی وہ کہتے ہیں جب ہم نے تیاری کی اب خود بتائے نا امام ہمارے حاضر و ناظر ہمیں دیکھتے ہیں ہم نے تیاری پوری کی ہو امام ہماری مدد نہیں کرے وہ کہتے ہیں ہم نے جس امام کو پکارا وہ ہماری مدد ہوا حتیٰ سیدہ کونین اپنی بڑی بیٹی ثانیہ زہرا کے ساتھ ہماری مدد ہوئی یہ بھی خود مدد کو آئی ایک مجاہد کہتے ہیں میں پریشان تھا طرف سے ٹینکوں کے گولہ باری بم پڑ رہے تھے آسمان سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کمانڈو اتارے جا رہے تھے اور ہمیں احساس چلا تھا ہمیں شکست ہونے والی ہے میں نے کیا دیکھا ایک بی بی کو جب انہوں نے کہا میں ثانیہ زہرا ہوں جب کیوں گھبرایا ہوا ہے کہا بی بی اب دیکھ نہیں رہی بڑی مشکل صورت حال ہماری بن گئی ہے ہمارے پیچھے فوجی اتارے ہمیں گھیر لیں گے پر ہمیں شکست ہو جائے گی کہا گھبراتے کیوں ہو میری ماں فاطمہ تو زہرا کے مر رہے کہتے بی بی نے دعا کی اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا میری شہزادی ثانیہ زہرا میری آقازادی حوصلوں کی امام اگرچہ بظاہر رسم بستہ ہے لیکن حریت کی پیغمبر ہے یہ میں قربان جاؤں میری شہزادی تیرے حوصلے پر بی بی کے کاروان کے بڑے تو گجا بچے بھی اتنے بہادر تھے کہ یزید کے سپاہیوں نے یزید سے کہا یزید ہم نے جتنا ظلم کر سکتے تھے کیا اس سفر میں لیکن ان کے بڑے تو گجا ان کے بچے بھی ہم سے نہیں ڈر گئے میری شہزادی تجھے تماچے مارے گئے تجھے پتھر مارے گئے تجھے دشنام دیے گئے تیری تشہیر کرائی گئی تجھ پہ آگ پھینکی گئی تو مسلمانوں سے کہتی تھی لوگوں آنکھیں بند کر لو سر جھکا لو ہمارا تماشا نہ دیکھو ہم تمہارے رسول کی بیٹی ہیں میں ایک جملہ پہلے پڑھا کرتا تھا لیکن پچھلے سال میں نے اجوادی کی تحریر میں پڑھا اب میں ان کے نام سے پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں جس منزل پر اولی العزم ہستیاں صبر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اس منزل پر یہ بی بی شکر خدا بجا لاتی ہے معرفت کا دین شاکرہ ہے اس منزل پر دو منزلیں انہوں نے بیان کی ہیں ایک جب خیمے جل گئے, خیموں کو آگ لگ گئی, جل کے راکھ ہو گئے. میری شہزادی آدھی رات تک یتیموں کو تلاش کرتی رہی, کچھ زندہ ملے کچھ کی لاشیں اٹھا کے لے آئی, کچھ کی لاشیں اٹھا کے لے آئی. جب سب کو جمع کیا, بچوں کو حوصلہ دینا شروع کیا. زبان حال یہ ہے, کوئی بچہ کہتے ہیں پپی اماں میرے کان زخمی ہے, کوئی کہتے ہیں پپی اماں مجھے تماچے مارے گئے, کوئی کہتے ہیں پپی اماں میرے دامن کو آگ لگ گئی تھی, کوئی کہتے ہیں میرے پاؤں میں کانٹے ہیں. یہ سادات کے بچے جنوں اور بیا بھانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے, ان کی آباد گھر تھے آباد, انہیں کبھی کسی نے سرا سے نہیں پارا تھا کہ ان کے رخساروں کے رنگ بدل جائیں. بی بی حوصلہ دیتی, گھبراؤ نہیں میں موجود ہوں. سب کو تسلیاں دینے کے بعد علماء بیان کرتے ہیں, میری شہزادی چوتھے امام سے روایت ہے, میری شہزادی نے بیٹھے بیٹھے تیمم کیا اور قبلہ رخ ہو کر نماز شب شروع کی. یہ منزل شکر ہے, کہتے ہیں کل رات بھی پڑی تھی آج رات بھی پڑ رہی ہے, شب عاشور بھی پڑی تھی آج, لیکن ایک فرق ہے, کل رات کھڑے ہو کے پڑی تھی آج بیٹھ کے پڑ رہی ہے. میں نے کتب میں پڑھا ہے, اہلی آپ نے لیلۃ الحریم جنگ صفین میں برستے تیروں میں نماز شب پڑھی. مولا برستے تیروں میں وضو کر کے نماز شب پڑھنا آسان ہے, لیکن جب سر پہ چادر نہ ہو, سر زخمی ہو, اطراف میں سینے میں یتیم بچے ہوں, قریب عزیزوں کے بے گور و کفن لاشیں ہوں, سجدہ شکر میں سر رکھنا بڑا مشکل ہے. کبھی کبھی آسمان کے ستاروں سے کہتا ہوں, اے آسمان کے ستاروں, تم لاکھوں سال سے نکلتے ہو راتوں کو, تم نے آدم کو عبادت میں دیکھا, انبیاء کو دیکھا, حوا کو دیکھا, آسیہ کو دیکھا, مریم کو دیکھا, کبھی اس طرح کی نماز دیکھی تھی جو زینب نے پڑھی ہے؟ کبھی تم نے یہ منظر دیکھا تھا, مریم کو اس طرح سے عبادت میں دیکھا تھا, اس طرح سے سجدہ شکر میں دیکھا تھا؟ ایک یہ منظر, دوسرا آخری جملے, جب بی بی گیارہ کو قیدن بن کے چلی نا کوفہ کی طرف, علماء نے لکھا ہے جب مکہ سے گزری بی بیاں سواریوں سے اس طرح اتری جس طرح عباس بن بازروں کے اترے تھے, لیکن ایک فرق تھا, عباس گھوڑے کی بلندی سے گرے تھے, یہ اونٹ کی بلندی سے گری. کہاں آئی ہے لاش حسین پر آئی ہے, میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں, جب کوئی مر جائے اس کی بیٹیاں اور بہنیں ہوں اسے غسل و کفن بھی دے دیا جائے تو کہا جاتا ہے انتظار کرے, اس کی بہن آنے والی ہے, اس کی بیٹیاں آنے والی ہیں, وہ آخری دیدار کر رہے, خدا نہ کرے جس طرح زینب ام کلثوم نے اور سکینہ نے حسین کے لاشے کو دیکھا, کوئی بیٹی اور بہن دیکھے. پتھروں کے ڈھیر ترے لاش حسین, میری شہزادی نے ایت اللہ جوادی کہتے ہیں بھائی کی لاش سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا, پتھر ہٹانے کے بعد لاش حسین کو سیدھا کیا. میں نے پڑھ لیا, یہ درد بھرا جملہ ہے, میں اکثر پڑھا کرتا تھا, بی بی کہتی تھی میرا بھائی حسین پسے گردن سے ذبح کیا گیا. بی بی کو کیسے پتا چلا تھا حسین کو پسے گردن سے ذبح کیا گیا؟ بی بی نے دیکھا میرا بھائی سینے کے بل سویا ہوا ہے, بی بی سمجھ گئی ظالم پسے گردن سے ضربے چلاتا رہا, لاش حسین کو سیدھا کیا. اور ایک مرتبہ لوگوں نے کیا دیکھا, بی بی نے لاش حسین کو خاک سے بلند کرنا شروع کیا, میرے ماں جائے حسین تیری لاش خاک میں پڑی ہے, آپ نے زینب کی آش میں آ جا, زینب کی آش میں آ جا. بڑی دیر تک اس زخمی قرآن ناطق کی تلاوت کرتی رہی, تجھے زینب کہاں بوسہ دے, تجھے کہاں چومے. ایک مرتبہ جھکتے جھکتے اس سب عظیم کو اٹھایا ہوا ہے ثانیہ زہرا نے اپنے ہاتھوں میں, حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھتی ہے, کتنی دیر لب رکھے رہے مجھے نہیں پتا, ایک مرتبہ لبوں میں جنبش آئی اور خدا کو خطاب کیا, میرے مالک زینب کی یہ قربانی قبول کر لے. اتنا جوادی کہتے ہیں یہ بی بی کی منزل شکر تھی, یعنی تیرا شکر ہے خدا ہماری یہ قربانی قبول کر لے. کون سی تیرا شکر ہے؟ میرا حسین تیرے راستے میں شہید ہوا, میرے حسین کی شہادت قبول کر لے. تیرا شکر ہے تیری زینب تیرے راستے میں قیدر بن گئی, میری قیدر